الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، وقد صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان گرامی قدر اور حاضرین مجلس، آپ حضرات یہاں اس تقریب سعید میں تشریف لائے ہیں جو قرآن مجید کے نام سے منعقد کی گئی ہے. ایک تو حفاظ کرام کے سروں پر علامت کے طور پر دستار باندھی گئی، اور اس کے بعد جو فن تجوید و قرآن سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں وہ تلاوت کلام پاک سے اپنے آپ کو بھی سعادت میں شامل کریں گے، اور آپ ان کی تلاوت کو سن کر سعید ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سننا دونوں ہی اجر کا باعث ہے. اور جس درجے کی تلاوت ہوگی اور جس درجے میں آپ سنیں گے اسی درجے میں اجر پائیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ہر حرف پر نیکیاں ہیں. یہ تو ساتھ سیدھا سیدھا ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں. یہ تو اللہ میاں نے ایسا رکھ دیا ہے کہ جو بھی تلاوت کرے گا وہ پائے گا، لیکن جو تلاوت میں حسن نیت کو شامل کر لے گا اور تعلق خدا کے خدا سے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر لے گا اور استعداد اچھے انداز سے کر لے گا تو اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں ایک بات یہ ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی تلاوت کرے اور نیت نہ ہو تب بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر اچھی نیت کر لے تو نور و نالا نور، لیکن بری نیت نہیں ہونی چاہیے. اب بری نیت سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ دکھاوا کر رہے ہیں، لوگ اچھا قاری کہیں گے اور لوگ اس درد کو سن کے متاثر ہوں گے اور میرا اکرام کریں گے، یا اور اسی طرح کی کوئی دنیاوی نیت ہو، یہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے اس کلام کی برکتوں سے مجھے نوازا. اس لیے کہ اکثر و بیشتر ذہن میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ زبان پر بھی آ جاتا ہے، کہ قرآن کے جو حافظ ہیں وہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے جو حافظ ہیں وہ قرآن کے محافظ ہیں، اور جو اچھی آواز والے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ قرآن کو اچھا پیش کرنے میں ہم لوگ آگے ہیں اور قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ کر ہم کہتے قرآن کو اور اچھا کر رہے ہیں. دونوں باتیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہیں, اس کو الٹا کر لینا چاہیے. حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن کے محافظ نہیں ہیں, قرآن ان کا محافظ ہے. اور دوسرے جو یہ سمجھتا ہے کہ آواز سے ہمارے قرآن اچھا ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے, قرآن اس کی آواز کو اور اچھا کر رہا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو خراب آواز والا پڑھے اور اچھا سمجھا جائے, تنہا قرآن ہے. خراب سے خراب آواز ہو لیکن اگر تلاوت کرے گا تو قرآن اس کی اس خرابی کی آواز کو اچھا کر دے گا, اور اگر اچھی آواز والا ہے تو بہت اچھا کر دے گا. یہ نہیں ہوا کہ اچھی آواز سے قرآن اچھا ہوا, بلکہ قرآن اتنا اچھا ہے آپ کی آواز کو اچھا کر دیا. تو یہ بہت غلط فہمی ہے اور اس کی وجہ سے نیت بھی پھسل جاتی ہے. تو یہ درست کر لینا چاہیے ہمارے تمام حفاظ کو اور قراء کو, اور یہ سمجھنا چاہیے قرآن ہمارا محافظ ہے اور قرآن نے ہمارے اندر حسن پیدا کیا ہے, جمال پیدا کیا ہے, رانائی پیدا کی ہے, دل لبائی پیدا کی ہے. یہ صدقہ ہے قرآن مجید کا. تو قرآن مجید کا یہ تو میں ظاہر بتا رہا ہوں کہ ابھی قرآن کا ظاہر ہمارے ظاہر کا محافظ ہے, لیکن جب ہم قرآن مجید کا ذاتی طور پر جو اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے اس سے جوڑ لیں گے اپنے آپ کو اور اس کے لیے محنت کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معنویت کو ہمارے باطن کو محفوظ کر دے گا, یعنی سارے عالم میں ہمارا ڈنکا پڑ جائے. آج یہ جو بھرم تھوڑا چل رہا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ سے اپنے آپ کو متعلق رکھتے ہیں تو اللہ نے بھی یہ دیکھنے میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی لڑا رہی ہے. اگر یہ ظاہری تعلق سے ختم ہو گیا تو یہ ظاہر کو ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید سے آپ نے اور ہم نے ظاہر کا تعلق رکھا تو اللہ نے ظاہر کو بچا لیا, لیکن جب اس قرآن سے ہمارا تعلق حقیقی ہو جائے گا, باطنی ہو جائے گا, معنوی ہو جائے گا تو پھر ہم اچھل جائیں گے اور نہ جانے کہاں پہنچیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھا نہیں. قرآن مجید ہے کیا؟ آج مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید تو عجیب غریب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہم کو دی ہے, اور یہ کتاب نہیں یہ معجزہ دیا ہے, اور معجزہ بھی لازوال دیا ہے, اور معجزہ بھی ایسا دیا ہے کہ ہر 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 اس کا معجزہ ہے, ہر نقطہ معجزہ ہے, زیر و زبر معجزہ ہے. اسی کا حق نے اس کو کوئی بدل سکتا ہے نہ بدل سکے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور سارے عالم کا محافظ بنا دیا ہے, اس لیے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جو اس کو ختم کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا, جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا, جو مٹانے کی فکر کرے گا وہ مٹ جائے گا, جو ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ چور چور ہو جائے گا, جو اس کے اندر تبدیلی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الٹ کر رکھ دے گا, اس کے دل و دماغ کو بے چین کر کے, مسترب کر کے, مشوش کر دے گا, وہ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. قرآن کی معمولی چیز دیکھیے, دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی کہا ہے. ایک تو قرآن مجید ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے, اور ان دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہونا چاہیے. اور تعلق میں صحیح کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. ایک تو تعلق جیسے کہ میں نے عرض کیا, ایک یہ تعلق ہے قرآن سے کہ ہم نے قرآن یاد کر لیا, قرآن پڑھنے والے بن گئے, قرآن کی تجوید والے بن گئے, قرآن والے بن گئے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. لیکن یہ تو الف بے ہے, الف بے جیسے ہے جیسے کوئی بچہ الف بے جیسے پڑھ لے اور اس کو کچھ تھوڑی بہت الفاظ جوڑنے کا سلیقہ آ جائے تو ابھی تو ابتدا ہے, اس کے آگے اس کے اندر معنی کب پیدا ہوں گے جب پوری عبارت لکھنا آ جائے. الف سے اور بے سے تو کام نہیں بنے گا، بلکہ جب اس سے آپ آگے بڑھیں گے اور اب آپ آئے اور اپنے ساتھ یہ لائے، آپ سمجھ میں آیا کہ یہ آپ آئے اور یہ چیز لائے، اور اگر آپ کو صرف الفاظ سمجھ میں آئے معنی سمجھ میں نہیں آئے تبھی آپ کی ابتدائی تکلیف میں ہے. جیسے کوئی بچہ گئے الف بے تے سے، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کیا کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ ضروری بہت ہے الف بے تے سے آپ کو سمجھ میں آئے. الف بے تے سے ہونا ضروری ہے، ورنہ اس سے آگے آپ کو بول نہیں سکتے، بات ہی نہیں سکتے. اسی طرح معاملہ ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کی تلاوت آ گئی، قرآن مجید کی بات کرنا آ گیا، لیکن قرآن میں ہے کیا ان کی معلوم؟ یا ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ان بیچاروں کو بھی نہیں معلوم قرآن مجید میں ہے کیا. آج ان کو خوشی تو بہت ہو رہی ہے کیونکہ سب میں پگڑی باندھ دی گئی، دستار باندھ دی گئی، لیکن یہ دستار بھی نہیں جانتے اور قرآن کو بھی نہیں جانتے. بس اتنا بیچارے جانتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی کتاب یاد کر لی ہے اور یہ قرآن ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس سے زیادہ یہ بیچارے بھی نہیں جانتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یاد کرنے والے بھی جانے اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جانے کہ قرآن مجید ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر سب کچھ ہے، قرآن مجید میں سب کچھ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک موقع سے، فیہ کل شئین ولکن تقاصرت افہام الرجال، اس میں سب کچھ ہے لیکن لوگوں کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی، لوگوں کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا جب لوگوں نے ان کے بارے میں ادھر ادھر کے خیالات پیش کیے تو حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں قرآن کی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی. یہ قرآن کی سمجھ معمولی بات نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے یہ بجلی کی کرنٹ کی طرح ہے. یہ جو کرنٹ ہے اس کے اندر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا یہ تار لگا ہوا ہے اور اس کے اندر کرنٹ ہے، اس تار کو میں چھو رہا ہوں، لیکن اگر یہاں سے کٹا ہوتا اور آپ ہاتھ لگائیے ابھی آپ جب اسی کے اندر چپک جائیں گے اور ایک جگہ اٹھا دوں گا. تو اصل میں قرآن مجید کو ہم لوگ الفاظ کے تار میں پڑھ لیتے ہیں، یہ الفاظ کا تار ہے، اندر کرنٹ ہے اس کی، اور ایسا زبردست کرنٹ ہے کہ جس میں لگا دیا جاتا ہے وہ چیز چلنے لگتی ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر میں جیسے کرنٹ لگا دیا گیا تو اس کی آواز کئی گنا بڑھ گئی، اور فریج میں جوڑ دیا جائے تو فریج ٹھنڈا کرنے لگتا ہے، اور ہیٹر میں جوڑ دیا جائے ہیٹر گرم کرنے لگتا ہے، اور لائٹ میں جوڑ دیا جائے تو روشنی دینے لگتی ہے، اور کہیں بھی لگا لیجیے آپ کرنٹ تو اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، انرجی پیدا ہو جائے گی، اور غیر معمولی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ایسے قرآن مجید کا جب کرنٹ آتا ہے تو اس کے اندر بات کمزور ہوتی ہے. ہم لوگ اس میں صرف تار دیکھتے ہیں، تار پہ چھو لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اوپر سے تار بچہ بھی چھو لیتا ہے، بڑے بھی چھو لیتے ہیں، بوڑھے بھی چھو لیتے ہیں، لیکن ذرا سے ریزر سے کاٹ دیجیے اور اس کے بعد پھر سے ہاتھ لگا دو ابھی وہاں جا کے گرے گا. اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا یہ اٹھاتا بھی ہے، بہت اوپر لے جاتا ہے اور اٹھاتا پھٹک بھی دیتا ہے. بہت معاملہ ہے پھٹلنا سوچنے کا، قرآن مجید بہت بلند کر دیتا ہے اور بلند کر کے گڑبڑ کیا تو اٹھا کے پھٹک دیتا ہے. اس لیے تار بھی جوڑنے کے لیے میکینک ہونا چاہیے، یہ نہیں اناڑی کی توپ ہے. اگر کوئی اناڑی آ جائے اور تار جوڑنے لگے الٹا سیدھا تو ایسا کرنٹ مارے گا تو وہاں جا کے الٹا پڑا ہوگا اور انتقال ہو جائے گا. اور اگر سمجھدار ہے اور تار جوڑ کے اس نے جوڑ دیا، تار کاٹا اور جوڑ دیا، تو باقی کچھ اور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو قرآن عطا فرماتا ہے تو پہلے تو درجہ یہی ہے تار جوڑا جاتا ہے، اور یہ بچوں کا بھی تار ہی جوڑا گیا ہے، ابھی کرنٹ نہیں آیا ہے. کرنٹ آتا تو پہلا درجہ یہ ہوتا کہ چپڑے سے اوپر پجامے ہوتے اور داڑیاں ٹھیک ہوتی اور لباس بھی صحیح ہوتا، سورج کے مطابق ہوتا. تو ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، اس سے تار جوڑا گیا ہے اور اگر کرنٹ نہیں دیا گیا ہے. کرنٹ جب آئے گا تو پہلا درجہ کرنٹ کا یہ ہے کہ سنت کے مطابق خلیہ ہو جائے، سنت کے مطابق چہرہ ہو جائے گا، سنت کے مطابق لباس ہو جائے گا، سنت کے مطابق چال ڈھال ہو جائے گی. یہ پہلا درجہ ہے، اور اکثر لوگ ہم میں سے پہلے درجے سے آگے نہیں بڑھ پاتے. پہلے درجے سے آگے بڑھنے والے بہت کم ہیں، پورے ہندوستان میں دو چار آدمی ہی اس سے آگے بڑھے ہیں, اور جب اس سے آگے آدمی بڑھ جاتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں قرآن والا آدمی, جس کو عربی میں کہتے ہیں رجل القرآنی. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے, چلتا پھرتا قرآن ہاتھ میں, ایک تو چلتا ہوا قرآن وہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو, چلتا پھرتا قرآن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو آپ قرآن والے ہیں. اور جب آدمی قرآن والا ہوتا ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, آرام سے سو رہے ہیں, تلوار ان پر لٹکی ہوئی ہے ببول کے پیڑ پر, اور دشمن آتا ہے تلوار آپ سے لے لیتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتائیے کہ آپ کو کون بچائے گا, لیکن اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ قرآن والے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں بس ایک ہی منٹ میں اللہ بچائے گا, بس یہ کہنا تھا تلوار اس کے ہاتھ سے مل گئی اور آپ نے اٹھا لی, اور آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ کہ تم کو کون بچائے گا, بیچارا خوشامد کرنے لگا, آپ تو بڑے اچھے ہیں, بڑے رحم کرم والے ہیں, بڑی مہربانی والے ہیں, اس لیے کہ جب قرآن اندر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں شیخ عید الدین عبد السلام, بہت بڑے اللہ والے, بڑے عالم ربانی, ان کا معاملہ ایک پیش آیا جو عجیب غریب ہے, کیونکہ وہ تو قرآنی آدمی تھا, قرآن سے بڑا ان کا تعلق تھا, ان پر کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں, تو وہ مصر میں تشریف لائے اور ان کو شیخ الاسلام بنایا گیا, مصر کا سب سے بڑا عہدہ ان کو گویا دیا گیا اور وہاں رہنے لگے, لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا کہ مصر میں جو بادشاہ ہے اور جو وزیر ہے یہ سب ناجائز, آسان نہیں فتویٰ دینا, حکومت کے معمولی وزیر کے دن کے پیچھے گھومتے ہیں سب, آپ کے یہاں تو دیکھ لیجئے کوئی اگر عہدے والا ہے تو اس کی تعریف کرتے نہیں سکتے, اور اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں جیسے جانور گھومتا ہے, یہ حالت ہو گئی ہے یہاں, وہ کہتے ہیں کہ تمہاری حکومت ناجائز ہے, تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کو غصہ آیا, بڑھانا چاہیے تھا, وزیروں کو بھی غصہ آیا, بادشاہ نے اور وزیر نے سب نے کہا مولوی کی گردن مارو اللہ پریشان کرتا رہے گا, اس کو پھنسانا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے ورنہ یہ مانے گا نہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے سازش کی, لمبا قصہ ہے, آخر میں ہوا یہ کہ بادشاہ ماں اترا کے اور ماں اپنی فوج کے ان کے گھر پر آ گئے کہ آج سب مل کر سردار سے ان کو مار دیں گے, اور جب سب مل کر ماریں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے مارا, تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی طوفان کھڑا نہیں ہوگا, اس طرح وہ لوگ سازش کر کر آئے, لیکن جب ان کا دروازہ پھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر اطلاع ملی, بیٹے آئے, بیٹے نے دیکھا کہ ایسی فوج ہے, اور دروازے کے لیے میں سمجھ گئے مسئلہ بہت درست چل رہا تھا, اپنے باپ کو جا کر کاٹ کا جان فوج کے لوگ تلوار لے کر آئے ہیں, معاملہ خراب ہے, تو ان کے باپ نے کہا کہ ارے تمہارے ابا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں شہادت لکھی ہے, تمہارے ابا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں شہادت لکھی ہے, اور یہ کہہ کر باہر نکلے اور سارے فوج اور وزیر اور بادشاہ نے کہا بھائی آپ لوگ کیسے آئے, سب تلواریں زمین پر بھی کئی تلواریں, ایک کی نہیں فوج کی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہیں, پہلے کہ تم سب کو بیچوں گا نخواس میں جا کر, ایسی دنیا میں کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بادشاہ کو نخواس بیچا گیا ہو, شیخ نے بیچا جا کر, کہا حضرت پھر بیچے گا کون, کہا میں بیچوں گا, اور حضرت لے کر گئے سب کو اور نخواس میں کھڑا کر کے بولی لگا اس کو کون خریدے گا, اور اس کے بعد ان کو بیچ دیا, وزیروں کو بیچ دیا, ان کو بیچ دیا, اور اس کے بعد پھر خریدا, اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا, آزاد کرنے کے بعد ان کو بادشاہ دوبارہ بنایا اور کہا اب تم صحیح ہے, تمہاری بادشاہت اب صحیح ہے, یہ قرآن والا آدمی جب قرآن کا کرنٹ اندر آ جاتا ہے تو یہ انسان جو دیکھنے میں معمولی انسان ہے یعنی آپ اور ہم ایک سا ہیں، اللہ والے بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، کہ ناک جہاں پیچھے نہیں لگی ہوتی، آنکھیں بھی پیچھے نہیں ہوتی، آنکھیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں اور ان کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ لاؤڈ اسپیکر ایسے اب آپ جب جوڑ دیا گیا کیسی اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی، وہاں تک آواز پہنچا رہی، ایسے ہی جب اللہ کے کسی بندے میں قرآن کا کرنٹ آ جاتا ہے تو آنکھیں اس کی بدل جاتی ہیں، دماغ بدل جاتا ہے اور اس کے کان بدل جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بدل جاتے ہیں، اس کے اندر اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی توانائی انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں اور وہ تنہا سب سے کافی ہوتا ہے اور مسائل کو حل کر دینا، پیچیدگیوں کو ختم کر دینا، اور مشکلات کو دور کر دینا، اور مسائل سے لوگوں کو نکال لینا، اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے لوگوں کو بالکل نکال کر صحیح رہنمائی کرنا، اس کے لیے دو منٹ کا کام ہوتا ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ تو اتنی محنت انہوں نے کی، کچھ نہیں ہوا اور یہ آیا اور کرتا چلا گیا، تو یہ ہے قرآن مجید۔ ہم لوگوں نے اس میں قرآن مجید کو سمجھائی اور بس پہلے ہی درجے میں بہت عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں اور دوسرے درجے میں تیسرے درجے میں پہنچنے والے کتنے ہیں، جو پہنچ گیا ظاہر ہے وہ پہنچ گیا، جو پہنچ گئے تھے انہوں نے وہ کمالات دکھائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے کام لیے کہ آج دنیا ششدر ہے۔ آج یہ قرآن مجید جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہمارا اس سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت نازک ہیں، ہم لوگ اپنے گھر میں آ کر روٹی کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ سب ٹھیک ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شترمرغ کی طرح ہم لوگوں کا حال ہو گیا ہے کہ شترمرغ کو جب شکاری شکار کرنے آتے ہیں تو وہ اپنا سر جو ہے بالو کے اندر ڈال دیتا ہے اور سمجھتا محفوظ ہو گئے اور شکار بہت آسانی سے شکاری اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ ایسی آج ہمارے مسلمانوں کا ہاتھ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کو جو روٹی مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، ملازمت مل جاتی ہے اور اس کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں لقمے مل جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے سب بالکل بخیر و عافیت ہے۔ یہ نہیں، نہ خیر ہے نہ عافیت ہے۔ آج ساری دنیا میں سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے، چار طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے اور کتنے آسمان سے برس رہے ہیں، کتنے زمین سے نکل رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ روز فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی عقیدے کے فتنے میں جا رہا ہے، کوئی عادات کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی اخلاق کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی اور کسی پورے کاموں کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے۔ برس کے فتنوں کی برسات ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور ساری دنیا اور شیطانوں کا لشکر ہے، پولیس کا لشکر ہے، جو سارے لوگوں کو ان کے ایمان سے بیگانہ کر دینا چاہتا ہے، اسلام سے دور کر دینا چاہتا ہے اور ان کو ایسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے کہ آپ جیسا مرغا کھانے میں کوئی انسان ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ انسان ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں زندہ ہے لیکن وہ مرغا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی قرآن سے وابستہ ہے، ہماری زندگی رسول پاک علیہ السلام سے وابستہ ہے، ہماری زندگی کھانے پینے سے وابستہ نہیں ہے، ہماری زندگی لباس سے وابستہ نہیں ہے، اور میں صاف کہتا ہوں ہماری زندگی صافوں سے وابستہ نہیں ہے، ہماری زندگی ظاہری رکھ رکھاؤ سے وابستہ نہیں ہے، یہ ظاہری جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس سے بھی ہماری زندگی وابستہ نہیں ہے، ہماری زندگی وابستہ ہے قرآن سے۔ اس لیے قرآن کو خدا نے محفوظ رکھا ہے اور قرآن کو زندہ رکھا ہے اور زندہ کو قرآن کو باقی رکھا ہے خدا نے، اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا وہی باقی رہے گا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا ہم سے ہمارا رکھا ہے۔ اگر قرآن مجید سے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم باقی رہیں گے، اگر ان دونوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ ہزار کوششیں کر لیجئے، ایسے جلسے ایک نہیں ایک لاکھ جلسے کر لیجئے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا ایک فیصد اثر ہونے والا ہے، نہ اتنا بھی اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے قائم ہو، اور تعلق ایسا ویسا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ادب جو ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید سے تعلق ہو اور اس کا ادب ہو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہو اور آپ کا ادب ہو, قرآن سے تعلق اور اس کا ادب, اور حدیث رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور ان کا ادب. یہ سب بیچ میں شروع کرنے کا بھائی, یہ سب جلسے کے خلاف باتیں ہیں, کرنا چاہیے, بات سننا چاہیے, وہاں سے یہ سب کھانے کے لیے گھر کا پرست. میرے بھائیوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق قلبی ہونا چاہیے. آج ہمارا تعلق جیسے کہ میں نے اشکیہ سب ظاہری ہے اور ادب بھی ظاہری ہے, ظاہر میں ادب کر رہے ہیں, دل کا ادب کچھ اور, کوئی اور چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی دل سے ہونا چاہیے, قرآن مجید کا ادب بھی دل سے ہونا چاہیے, اور دل کے اندر جب ادب پیدا ہوگا تو اس کا نقشہ ہی کوئی اور ہوگا. دیکھیے آج کل ہم لوگ تعلقات جیسے ہیں, سامنے اگر کوئی آ گیا تو بڑی زور سے استقبال, واہ واہ تشریف لائیے, ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن جیسے ہی ذرا تھوڑی دور گیا, اچھا ہوا چلا گیا, آپ نے آ گیا تھا, وہ سامنے تو کرنا ہی پڑتا ہے, اور گیا یہاں سے گیا. تو یہ جو ہمارا طریقہ ہو گیا, یہ سب کے ساتھ ہونے لگا. آپ قرآن کی محفل ہے, یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے قرآن مجید سنا, آپ نے ظاہری ادب کیا, حالانکہ یہاں بھی جیسا ادب ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے موبائل سے باتیں کی جا رہی ہیں, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور لوگ سو رہے ہیں, ایسے بے خبروں کو کیا ملے گا. قرآن مجید جب پڑھا جائے تو قرآن میں کہا گیا ہے سنو, بس کمی رولا قرآن کو ادب سے, ادب سے سنو, ہوش اور گوش سے سنو. قرآن مجید کھیل نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, یہ آپ کا کلام نہیں ہے, آپ کے گھر کا کلام نہیں ہے, آپ کے باپ دادا کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو اس کی طرح سننا چاہیے, ادب کے ساتھ سننا چاہیے, اور یہ بات اس وقت پتا ہوگی. لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہے, جی لگا ہوا ہے کوئی گلاس آنے والا ہے, جی لگا ہوا ہے کوئی پلیٹ آنے والی ہے, جی لگا ہوا ہے کوئی دھونا آنے والا ہے, جی لگا ہوا ہے اس کے بعد کچھ ملنے والا ہے, یہ آخر کیا تماشا بنا رکھا ہے. قرآن مجید کا ادب ہونا چاہیے, مطلب محفلیں نہ کیجیے قرآن مجید کے, مظاہرے مت کیجیے قرآن مجید کے, بے ادبی نہ کیجیے قرآن مجید کا. یاد رکھیے, اگر خدا نہ خواستہ ہم نے بے ادبی کی قرآن مجید کی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو ہمارے ایمانوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی گردنیں, ایمان کی گردن کاٹ دی جائے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان گرا تو پھر ہماری گردنوں کا بھی کوئی اللہ خیر کرے. آج جو حالات پیش آ رہے ہیں ویسے نہیں پیش آ رہے ہیں, یہ ہماری بے ادبی کا نتیجہ ہے, یہ ہماری بے ادبی کا نتیجہ ہے. دونوں کے ساتھ جیسا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. ظاہری ادب ہوتا ہے, محفل ہے, قرآن مجید کی نعت پڑھی جا رہی ہے, اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے, آپ کا نام آئے تو ایک مسلمان کو اپنی جگہ ٹھہر جانا چاہیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے محمد نام رکھنے کو منع کر دیا کہ تم لوگ محمد نام رکھتے ہو اور اس کے بعد پکارتے ہو محمد, اور اس کے بعد خدا نخواستہ اپنی زبان سے کیا نکلتا, اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, پھر ڈانٹتے ہیں آپ اس کو اور محمد کہہ کے برا کہتے ہیں. ارے محمد کا لفظ اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ جب محمد کا لفظ آ جائے غصہ ٹھنڈا ہو جائے. کیسے ہی شرارت کر رہا ہو لڑکا, اگر اس کا نام محمد ہے تو محمد سے برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے, آپ کا اس میں گرامی ہے. محمد نام سے برکتیں ٹپکتی ہیں, رحمتیں ٹپکتی ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے انوار ٹپکتے ہیں. محمد نام معمولی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر میں ادب ہے, باطن میں ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن مجید سے جو تعلق ہونا چاہیے, جو شیفتگی ہونی چاہیے, جو محبت ہونی چاہیے, اللہ کا کلام ہے. اگر یہی کہہ کر بیٹھ جائیں یہ میرے رب کا کلام ہے تو اللہ کی رحمت اوپر سے آ جائے. اللہ کو اپنی نسبت سے خوشی ہوتی ہے. اگر مسجد میں جائیں اور کہ میرے اللہ میاں کا گھر ہے, تو تو اللہ نے ابھی اس کو پسند کرتے میرے گھر کا ادب کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر سے دیتا ہے. ایسے ہی رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی آ جائے, اس میں گرامی آ جائے تو فوراً ٹھہر جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. نام آپ کا آئے اور خاموش بیٹھے رہے, فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسم بات نہیں بجا رہا ہے. دل سے کیا جب ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا ظاہر کا جب تو ہے تو باقی ہے نہ سن لی اور نہ سن لی. واہ 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 سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ آپ کو ہوگا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. واہ واہ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, آپ پر درود بھیجیں, آپ پر سلام بھیجیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوں گے. میرا امتی مجھے یاد کرتا ہے, مجھے درود کا تحفہ بھیج رہا ہے, مجھے سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے. ظاہر ہے کہ جتنا بڑا ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ کسی بڑے کو کچھ پیش کریں, بہت بڑا اپریشیٹ ہے اور بڑا داتا بھی ہے, بڑا سخی بھی ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں میں آپ کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں اور آپ اس کی خدمت میں پیش کریں, تو ظاہر ہے فوراً پلٹ کے کئی گنا اچھا ہدیہ آپ کو دے گا. اس لیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا معمولی آدمی مجھے تحفہ دے اور میں اس کو ایسے خالی ہاتھ واپس کر لوں, بہت اچھا ہدیہ دے گا. تو ظاہر ہے رسول پاک علیہ السلام تو اغنیا کے غنی ہے اور سخی جتنے دنیا میں حضرات پیدا ہوئے ہیں ان سب کے بادشاہ ہیں سخاوت کے, اور آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے خود ان کی طرف سے کہہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا تو اللہ نے کہا کہ ہم دس گنا دیں گے, ہم دس گنا دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے محبوب ہیں, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے دس گنا تو سیدھا ملے گا. اور جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا سلام پڑھے گا اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں اور انوار کی نہ جانے کتنی بارشیں ہوں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے. میں نے کیا کیا, دیکھیے دو چیزیں ہیں میں جو کہہ رہا ہوں, ایک قرآن ایک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور کہا کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے. کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ ہر مسلمان پر بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے, اور جو نماز پڑھے گا وہ قرآن بھی پڑھ کر رہے گا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھ کر رہے گا. ناممکن ہے. نماز بھی اللہ نے ایسی بنا دی کہ قرآن سے تعلق ہو ہی جائے گا, پڑھنا ہی پڑے گا. سورہ پاک رہا یہ بھی قرآن مجید, اور اس کے بعد انا اتینا پڑھے, ادھو اللہ پڑھے, لیلہ پڑھے, جو یاد ہے وہ پڑھ لے, فقرہ مات سلام ہوں جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, لیکن پڑھو میرا وقت میرا کلام ہے, اس سے اپنا تعلق قائم رکھو. اور جب پڑھ چکے تو آخر میں درود و سلام پڑھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو دیکھیے نماز کے اندر دونوں چیزیں جمع کر دی گئی نہیں کر دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو اور امت کے تمام افراد کو ان دو چیزوں سے جوڑ دیا ہے, ایک قرآن سے جوڑ دیا ہے, ایک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیا ہے. دونوں سے جڑا رہنا اس امت کا ضروری ہے. جب یہ امت ان دونوں سے کٹ جائے گی تو دنیا سے کٹ جائے گی, آخرت سے کٹ جائے گی, ایمان سے کٹ جائے گی, احسان سے کٹ جائے گی, اور پھر کٹی پتنگ کی طرح غائب ہو جائے گی. پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے ایک بات اچھی طرح سے کہ ایمان جب آدمی لاتا ہے یا ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ کے کارخانے میں اس کو گویا کہ ملازمت مل گئی. ایمان لایا تو اللہ میاں نے کہا اپائنٹمنٹ ہو گیا ہمارے کارخانے میں, اور اس کا باپ مومن تھا, اس کے بیٹا بھی ایمان والا ہے, باپ کی جگہ اس کو کر دو, اس کی جو جگہ ہے وہاں اس کو کر دو, وہ بھی ملازم ہو گیا. لیکن یہ اللہ میاں کا کارخانہ ہے, یہ سرکاری ملازمت نہیں ہے کہ جہاں دھوکہ دے کر ملازمت چلاتے ہیں. ڈیوٹی 8 گھنٹے کی لیکن گئے 2 گھنٹے, اور اوور ٹائم کے چکر میں بہت زیادہ پیسہ مارنے کے چکر میں یہ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خدا کیا نہیں چلتا ہے. اللہ میاں کے فرشتے لگے ہوئے ہیں, ڈیوٹی پر اور معلومات کرتے رہتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. پانچ وقت کی ڈیوٹی اس کی پوری کرنی ہے اور اس کو دعوت کا کام بھی کرنا ہے, سمجھانا بھی ہے, بیٹے کو بھی سمجھانا ہے, بیوی کو بھی سمجھانا ہے اور پڑوسیوں کو بھی سمجھانا ہے, سب کے حقوق ہیں سب کو ادا کرنا ہے اور اس کے ذمے کیے گئے ہیں. پڑوسی کا یہ حق ہے, اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کو کھانا کھلانا ہے, اگر کوئی بےچارا یتیم ہے سر پر ہاتھ رکھنا ہے, اور کوئی اگر غیر راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو راستہ دکھانا ہے, اور جو پریشان حال ہے پریشانی دور کرنی ہے اور اس مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت دور کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. بیوی کا حق ادا کرنا ہے, بچوں کا حق ادا کرنا ہے, اور جو ذمہ داریاں دی گئی ان سب کو پورا کرنا ہے. یہ ساری ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی از اے ڈیوٹی. اوپر کی پابندی ہے کہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اب اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرے گا تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ کارخانے سے اس کو نکالا جائے گا, اور کارخانے سے جب نکالا جائے گا اور اس کی جگہ خالی ہوگی تو یستبدل قوم القوم ثم لا يكونوا امثالكم, نیا اپائنٹمنٹ ہوگا, نئے لوگ اس کی جگہ آئیں گے اور جو اس سے بہت اچھے ہوں گے, حقوق پیدا کرنے والے ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ میری بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ ٹھیک سے نہیں چلیں گے اور غلط طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ دوسروں کو بتائے گا جو آپ کی جگہ اچھا کام کریں گے. آج اس وقت معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ ہم کو عقیدہ دیکھنا ہے, نہ عبادات کی پابندی کرنی ہے, نہ معاملات درست کرنے ہیں, نہ تعلقات استوار کرنے ہیں, نہ اخلاق کو سنوارنا ہے, نہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں. تو پھر انجام ہونے والا کیا ہے؟ آج یہ طے کر کے بس جلسے میں آ گئے تو بڑا احسان کیا کہ جلسے میں آئے. ارے احسان کس پر کیا آپ نے کہ جلسے میں آئے اور یہاں تقریریں سن کر گئے, واہ واہ کرتے ہوئے چلے گئے. اگر چٹکلے سنانے والا کوئی مندی آ گیا تو مزہ ہی آ گیا, جیسے چٹنی کھا کر گھر واپس گئے اور عمدہ کوئی چٹپٹی چیز کھا کر گھر گئے اور اطمینان سے جا کر سو گئے اور سب سے پہلا کام یہ کیا فجر کی نماز قضا کر دی. اور اگر اسی طرح معاملہ ہمارا رہا تو کیسے کام چلے گا؟ بہت غور طلب بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سر کا یہ ڈیوٹی ہے, فرض فرض جو ہے کہ ہم لوگ اس میں زبان نہیں جانتے, فرض عربی میں کہتے ہیں ڈیوٹی کو, فرض ڈیوٹی ہے. نماز پانچ وقت کی فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے اور حج فرض ہے. پیسے والوں یہ ڈیوٹی ہے, ایک انجام دینا ہی دینا ہے. آپ کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے اس کے لیے, اگر یہ انجام نہیں دیں گے تو ڈائریکٹ کارخانے سے نکالا جائے گا. آپ مسلمان نہیں, آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے. لیکن آج کتنے لوگ کر رہے ہیں, ڈیوٹی کتنے انجام دے رہے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیے نئے اپائنٹمنٹ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں. بہت خطرناک بات ہے, لوگ تو بہت سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. دیکھیے نئے اپائنٹمنٹ اس بات کی علامت ہے کہ کان پکڑ کے پرانے نکالے نہ جائیں. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. اس لیے کہ جو قومیں آج اسلام کو چھوڑ کر جلسوں میں الجھی ہوئی ہیں, جشنوں میں الجھی ہوئی ہیں, عرصوں میں الجھی ہوئی ہیں, اور اسی کو دین سمجھ رکھا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے, وہ تو گئے کام سے. اللہ حفاظت فرمائے, وہ تو کام سے گئے, نکل گئے, کچھ باقی رہ گئے. پہلے دیکھیے ان کے درد سر ہوا, ایسے لوگوں کے درد سر ہوتا ہے پہلے اور پھر پوری ملت کے لیے وہ درد سر بن جاتے ہیں. تو آج کے حضرات جو ہیں پوری ملت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. اس لیے نہ علم ہے, نہ ان پاس قرآن ہے, نہ قرآن کا ادب ہے, نہ قرآن کو جانتے ہیں, نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, نہ ان کا ادب ہے, نہ ان سے تعلق ہے. ارے نام سے کیا ہوتا ہے, تعلق کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ ہم ان سے گئے صاحب آپ سے مجھے بڑا تعلق ہے, اور تھوڑی دیر میں معلوم ہو کہ ایک صاحب آئے ان کی گردن پکڑ کے گھسیٹنے لگے, اب آپ چپکے سے گھسٹ گئے, اب بعد میں مجھے بولے کہتے تو بڑے بڑا تعلق ہے اور اس نے میری گردن پکڑ کے چھپا چلے گئے. اللہ کے بندے اسی وقت تو ساتھ دینے کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, آپ کو محبت ہے, آپ کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, آپ کے طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے, آپ کے خلاف پوری قومیں کھڑی ہو رہی ہیں, برادریاں کھڑی ہو رہی ہیں, لیکن جو نہیں جانتی کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ہم آپ کا نام لے رہا ہے, ہمارے سامنے نہیں ہو سکتا یہ. اللہ کہنے والے ہیں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آخر
کہاں جا رہے ہیں؟
ارے میرے بھائیو
ہوش میں آ جاؤ، اگر خدا خاصا یہی طریقہ رہا، اس میں علماء غیر علماء کی خیر نہیں، اگر قرآن سے اور رسول پاک علیہ السلام پر شرام سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوا، محبتیں صحیح نہیں ہوئی، الفتیں صحیح نہیں ہوئی، اور آج کے ہمارا جلی تعلق نہیں ہوا، تو اللہ ہمارا حافظ ہے.
آج بڑے خطرے کے گھنٹے بج رہے ہیں، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. کیا کیا یہاں سے لے کے پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف کیا کیا پاس ہو رہا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بس دو لوگ میں انا للہ و انا الیہ راجعون. آج پوری امت ایسی بھوکی ہے جیسے کہ کس سے مانگتا ہے. کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ دو دو کتنے ہوئے، تو اس نے کہا دو دو چار روٹی. ارے دو دو چار ہوتے اتنا کہتے، دو دو چار، لیکن اتنی بھوکی تھی، اتنا بھوکا، اتنا پیاسا تھا کہ اس کے منہ سے نکل جاتا تھا دو دو چار روٹی. کمیٹی پلنگ کمیٹی، پلنگ کمیٹی کا روٹی دے گی، لیکن اللہ کے بندوں کو معلوم نہیں یہ روٹی دے کر ایمان لے گی، یہ روٹی دے کر ایمان لے گی. لیکن روٹی کتنی سوار ہے امت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا قرآن مجید میں، سب سے بڑا تھا قرآن مجید میں، وہی مسئلہ پھر آ گیا کہ قرآن مجید کو جانتے نہیں. کیا کہا قرآن؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. جتنے جانور جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ نے کہا ہمارے یہاں ہمارے پاس ہے، اللہ کے ذمے ہے، یہ قرآن مجید فرمایا گیا. اور کہا گیا تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم اس لیے یہاں بھیجے گئے ہو کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ آپ کے ذمے ہے، کچھ اللہ کے ذمے، لیکن آپ نے چپکے سے اللہ نے سے کہا اس کا الٹا کر لیجیے، برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ آپ کے ذمے ہے، روٹی میرے ذمے، روٹی ہمارے ذمے ہے. یہاں تک کہ آپ کا دین بھی اگر ہم لیں گے تو روٹی سے لیں گے، بغیر اس کے ہم سے چلتا نہیں، بغیر اس کے چلتا نہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کیا حالت ہو گئی ہماری؟ قرآن کو ذریعہ بنا لیا تعقل کا. قرآن میں کیسی وعیدیں ہیں اللہ رب پڑھنے قرآن بھی، جو قرآن کی آیات سے سمن قلیل لیتا ہے، مال تھوڑا بالکل، دنیا خود تھوڑی، اس میں سے کتنا لوگ ہے تم؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں دنیا، دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے مچھر جو ہے دنیا دنیا مچھر کے پر کے برابر، لیکن مچھر بھی جب زیادہ ہو جاتے ہیں کاٹتے ہیں، اس لیے دنیا میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو مچھر نے کاٹنا شروع کیا، ملیریا میں سب مبتلا ہو گئے مچھر نے کاٹا. جس کو بھی دنیا نے کاٹا، دنیا کے دو مچھر ہیں، دنیا کے دو مچھر، ایک تو مچھر وہ ہے جو گندے نالے میں ہوتا ہے، وہ غریبوں کو کاٹتا ہے، اس سے ہوتا ملیریا، اور ایک پیسے والوں کو کاٹتا ہے، وہ ہوتا ہے فریج میں اور یہ کولر میں بڑے بڑے، تو اس سے ہوتا ہے ڈینگو. تو دنیا ہے تو مچھر سے کم، لیکن اس نے کاٹ کاٹ کے کسی کو ملیریا میں مبتلا کر دیا، کسی کو ڈینگو میں. آج سب پریشان ہے طور پر، اور علاج ہے قرآن، لیکن چھوڑنا پڑے گا. کون کہتا ہے نہ کھاؤ روٹی؟ روٹی کھاؤ، عزت کے ساتھ کھاؤ، ذلت کے ساتھ تم کھاتے ہو؟ عزت کے ساتھ روٹی کھاؤ، اور عزت کے ساتھ وہ کھاتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اور جو حاکم پر، کمیٹیوں پر، فلاں پر ظاہر ہے کہ وہ روٹی کھاتا ہے عزت کے ساتھ، چاپڑ کھاتے ہیں، جوتا کھاتے ہیں. کھا کے گنا کھا کے بس اس کی حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک صاحب تھے جن کی عادت بہت بگڑ گئی تھی, جہاں کھانے والے دو چار بیٹھے بیٹھ جاتے تو عادت ہو جاتی ہے خراب. لالچی جو ہوتے ہیں ایک صاحب کے کھانے بیٹھ جا پڑتے تھے تو سامنے کوئی مضبوط کر چکا آدمی کا سب ہوتا تھا ایسے لوگوں پر ویسے بیٹھے مارا ہے کھاتے رونے لگے مگر کھاتے رہے کہنے لگے ہمارے ابا بھی اسی طرح مار کھا کے چلا اب عادت بھی خراب ہو گئی تو کیا کیا جائے. تو میرے بھائیوں اس وقت بہت افسوس کی بات ہے, حالات بہت خراب ہیں, بس اتنی بات ہے کہ کم سے کم یہ سمجھ لیں قرآن ہے کیا, کتنی بڑی دولت آپ کے گھر میں ہے لیکن پھر بھکاری بنے ہوئے, قرآن رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھکاری انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات, ان سے تعلق ہمارے پاس ہے, محبت ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد پریشان ہے. قرآن سے تعلق ہو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہو, پھر پریشانی پریشانی کے کیا گھب جائے. اس کا مطلب ہے تعلق صحیح نہیں, نہ قرآن سے تعلق صحیح ہے نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق صحیح ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تعلق ہے اسی کے نام پر آ جاتے ہیں. تو اس کو قوی سے قوی کر کریں, اس کو اور مضبوط سے مضبوط کر کریں تاکہ ہمارا یہ تعلق ہم کو اوپر پہنچائے, اونچے مقام پر پہنچائے اور ہم کہاں پہنچ جائیں جہاں ایمان والے کو پہنچنا چاہتے ہیں. بس میرے بھائیوں اور دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے سوچیں, بار بار غور کریں, حالات بہت نازک ہیں, بہت خطرناک ہیں, بیرونی بھی اندرونی بھی, اور میں باہر کے دشمن سے اتنا ڈرتا نہیں جتنا اندر کے دشمن سے ڈرتا ہوں. ہر چیکن آشنا کر جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں معاملہ ہمیشہ ان سے خراب ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہو جائیے لوگوں کی نگاہیں ٹھیک ہو جائیں گی, ہم ٹھیک ہو جائیں اوپر والے کی نگاہ ٹھیک ہو جائے, جتنے لوگ ہیں سب کی ٹھیک ہو جائے گی, ہمت نہیں دیکھنے کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بھی مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے دنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم, ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک اتنا بڑا سنگین ہے جرم کہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے. یہ آسان ہے لیکن ایک صاحب ایمان کو قتل کر دیا جائے یہ آسان ہے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب قرآن والا آدمی بن جاتا ہے تو وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس پر ہاتھ لگانا بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن جب ہم قرآن والے نہ رہے رسول والے نہ رہے تو پھر جو چاہے ادھر سے مارے ادھر سے مارے ادھر سے پیٹے ادھر سے پیٹے, غلطی ہماری ہے. اس لیے کہ ان پر ضرورت پیدا ہو گئی کہ وہ اس طرح کرنے لگے, ہمارے اندر اگر پھر وہی بات پیدا ہو جائے یعنی قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا ہو جائے تو آج بھی دنیا عزت کرنے پر مجبور ہے. جو تھوڑا بہت ہے اس پر بھی ابھی بہت کچھ ہے, اگر کچھ ہو جائے تو کیا ہو جائے. بس میرے بھائی اور دوستوں یہ چند باتیں ہیں لیکن غور طلب ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید والا بنا دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا بنا دے اور دونوں سے صحیح تعلق قلبی لگاو عطا فرمائے اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نام پکار رہا ہوں تو